کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے دے آداب زندگی۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب خدا کا قرب پانا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حقدار بننا ہے، غموں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے اپنے آپ کو اگر نجات دلانا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی اگر بندہ مسائل دیکھیں تو وہ کچھ آپ ان کو جو مین مسائل ہیں آپ اپنے پوروں پر ان کو گن سکتے ہیں، فنگر ٹپس پر آپ ان کو لے کے بھی آ سکتے ہیں۔ مسئلہ ہے کیا ہے؟ صحت۔ مسئلہ ہے کیا ہے؟ فائنینشیل سٹیٹس۔ مسئلہ ہے کیا ہے؟ غم۔ اور یہ تینوں مسئلے جو میں نے ابھی مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کیے ہیں، مسئلہ ہے کیا ہے؟ رستوں میں رکاوٹیں۔ رستہ ہے کیا ہے؟ انسان کی مراد، جو چاہتا ہے، جس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے اس منزل پر پہنچنے میں ہرڈل ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کی دوری۔ تو یہ ساری جتنی میں نے مسائل کی پوٹلی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ چھوٹی سی مختصر سی کر کے، اس سب کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے پر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کو اللہ کریم شفا بھی عطا فرماتا ہے، درود شفا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ درود شفا سے کہا گیا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر جو ہے وہ تنگ دستی ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہر جمعرات کو 100 دفعہ درود پاک جو پڑے گا، فرمایا حضور نے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کا حل بھی موجود ہے۔ اور دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، ان کو بھی درود پاک کا اگر وظیفہ بنا لیا جائے تو ان کو بھی بندہ جو زندگی سے دور کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ان پرابلمز سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامغہ قصبہ القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہیں، اللہ جہ رحمت کی نظر فرمائے۔ پہلا سوال سیدی آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بچوں کے نام رکھتے ہیں اور امیر سنت کا مرید بھی بناتے ہیں، تو آپ نے اپنی مبارک زندگی میں کسی بچے کا نام حمزہ رکھا ہے؟
دیکھیں، نام جو ہے وہ دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک ہمارا ایک اصل نام ہوتا ہے اور ایک عرفی نام ہوتا ہے۔ آپ کی مراد کیا ہے؟
اصل نام تو آپ یقیناً محمد ہی رکھتے ہوں گے،
محمد یا احمد۔
جی، محمد یا احمد
جی۔
عرفی نام اس کے حوالے سے
کئی نام رکھے ہیں، حمزہ،
سبحان اللہ۔ کیوں حمزہ نام رکھنے کی وجہ؟
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے، کہ
سبحان اللہ،
یہ ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جانتے اور رضائی بھائی کا بھی رشتہ تھا،
سبحان اللہ،
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا ان سے، اور ان کی شہادت کا ٹھیک ٹھاک غم بھی تھا،
اللہ،
بہت غم تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہر سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آتے تھے، احد شریف آتے تھے ان کو نوازنے کے لیے،
سبحان اللہ۔ مخصوصات ہوتے ہیں نا، بعض جگہوں پر بندہ جاتا ہے تو اس کی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں جو اس کی زندگی میں جو ہے وہ یادگار بن کے جو ہے وہ رہ جاتی ہیں۔ مجھے جو ایک چیز یاد ہے وہ بڑی پکی یاد ہے کہ ان کے مزار شریف پر جائیں اور دل میں جو آپ تمنا رکھیں، میزبان ہیں یہ مدینہ شریف میں آنے والوں کے، یہ بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ صوفیہ فرماتے ہیں، اللہ والے یہ بات کہتے ہیں، تو جو آپ دل میں رکھیں کھانا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ رات کو چاہے 2 ہے، 2.5 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یعنی جو آپ کے دل میں آنا ہے وہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سرٹن جو ہے وہ ٹائم کے اندر وہ آپ کے پاس کیا ہے، آ ہی جانا ہے. مجھے تو اس پہ بڑی زبردست جو ہے وہ یادیں ہیں اس بات کے اوپر, الحمدللہ. آپ کچھ بتائیں.
دیکھیں, بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں, جو تمنا کرتے ہیں, تو اللہ کریم جو ہے وہ اس آنے والے کی وہ حاجت پوری فرما دیتا ہے. البتہ میں نے جو یہاں نوٹ کیا ہے نا کہ وہ بعض اوقات ایک مخصوص مقام سے ایک بھینی بھینی خوشبو آتی ہے.
آہا, واہ واہ.
اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے, قریب جائیں گے تو نہیں آئے گی, دور ہوں گے تو بھی نہیں, اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو آئے گی, ادھر آئیں گے تو بھی نہیں, ادھر آئیں گے تو بھی نہیں.
اللہ اکبر.
یہ میں نے نوٹ کیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ یہی چیز, اور دوسرا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ.
یا مرحبا.
دونوں جو یہ چیز نوٹ کی.
سبحان اللہ.
اور ان کا تو ظاہر ہے کہ ایسا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فرماتے ہیں صوفیہ کرام اور علماء کرام بھی بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو پہلے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرے, وہاں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اور پھر جو ہے وہ ان کی سفارش لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو.
واہ واہ,
وہ مراد پوری ہوگی.
سبحان اللہ. آپ کا کوئی بیگ گم ہوا تھا کسی کنٹری میں, میں کنٹری کا نام نہیں بتاتا, تو آپ نے کسی کو غالباً جو ہے وہ ایک کام ذمہ لگایا تھا.
جی.
وہ کیا کام ذمہ لگایا تھا, آج ذرا ایک زندگی کی یاد ہے آپ کی تو بتا ہی دیں.
میں تھا کسی ملک میں.
جی.
تھا تو کسی ملک میں.
ایسے
اب ہوا یہ تھا کہ اجتماع کے بعد, بیان کے بعد جو ہے وہ ملاقات کا سلسلہ چل رہا تھا.
صحیح.
اب ملاقات کے دوران میں بعض کو بیگ کی طرف میں دیکھتا رہا, دیکھتا تھا. میں ایک عادت دے کے بیگ پڑا, جو اسی میں پاسپورٹ اور سب کچھ ہے, کیش بھی اسی میں رکھتا ہوں, بعض کو رکھنا پڑتا ہے کچھ.
صحیح.
تو میں اسے دیکھتا رہا. اب کچھ دیر پہلے جو نا مجھے میرا بیگ نظر نہیں آیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس لائن میں اٹھا لیا ہوں, اب جانے کا وقت ہو گیا ہے.
صحیح.
خیر, ملاقات جاری رہی. جب ملاقات ہو گئی میں نے کہا چلو اپنا بیگ اٹھاؤں, تو پتا چلو اور اس لائن میں بھی بیگ ڈھونڈ رہے ہیں.
اچھا, یعنی وہ بھی بیگ ڈھونڈ رہے ہیں,
وہ بھی بیگ ڈھونڈ رہے
ہیں, آپ بھی بیگ دیکھ رہے ہیں.
میں بھی بیگ ڈھونڈ رہا ہوں. اب منچ کے نیچے دیکھا, وہاں پہ بھی نہیں, ادھر ادھر دیکھا, وہاں پہ بھی نہیں. اب میں نے کہا, میں نے کہا بیگ تو گیا, یہ تو چوری ہو گئی, یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بیگ چلا گیا. اب کیا کہہ جائے. اچھا, اب جو ہے وہاں سے کہیں اور جانا تھا, وہاں پہ ایک اور تازہ دم دست تھا, یعنی چونکہ وہاں اور ملاقات ہی وغیرہ. اور اب میں نے کہا کہ میں اگر منہ لٹکا کے رکھتا ہوں تو بھی مسئلہ, کہ ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کو کیا پتا میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, کہ میرا تو پاسپورٹ اور ہر چیز گئی نا. خیر, اب میں نے کہا کہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے, اس سے جو بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبت ٹلتی ہے. آخر میں ادھر درود شریف پڑھتا رہا, اور وہاں جو اسلامی بھائی تھے ان سے میں بالکل نارملی میں ملتا رہا, نارملی, کوئی ان پر اظہار نہیں کیا. میں نے کہا کیا بھائی کہ یہاں خندہ پیشانی سے ملنے کے سبب میرا مسئلہ حل ہو جائے, بیگ مل جائے.
کیا بات.
تو میں وہی کہ درود شریف الحمدللہ کریم پڑھتا رہا پڑھتا رہا. پھر میرا ایک اسلامی سے رابطہ ہوا, میں نے ان سے کہا کہ آپ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں, وہاں جا کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں, وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا یہ بیگ مل جائے. خیر, الحمدللہ کریم جو ہے وہ عرض کرنے کے جو تقریباً, اچھا وہ اس نے فوری وہ روانہ ہو گئے تھے.
کیا بات.
اور کچھ ہی دیر میں مجھے میسج آیا کہ کچھ سراغ ملا ہے.
صحیح.
یعنی ایک سراغ ملا ہے,
روشنی کی کرن,
کرن نظر آئی. خیر, اب مزید آگے بڑھتے رہے, آگے بڑھتے رہے, تو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا, کچھ اسلامی بھائیوں نے ایک شخص کو بیگ لے جاتے ہوئے, اس کی ویڈیو نکل آئی.
صحیح.
خیر, یہ شخص آیا اس حلیے میں تھا, گیا اس حلیے میں, وہ بیگ اس کے پاس تھا, جب آیا تھا تب بیگ نہیں تھا, جب جا رہا تھا تو بیگ
بیگ تھا. صحیح.
خیر, اب سب کچھ ہو گیا, اس کے گھر تک ہی پہنچے, رابطہ کرے, اسے رابطہ نہیں, اسے اس کا موبائل بند.
اللہ.
اب خیر اسے رابطہ کرنے, رابطہ نہیں ہوا, نہیں ہوا. خیر, اس کے گھر تک پہنچے, اب پتا چلا کہ اس نے وہ بیگ کہیں اور پھینک دیا ہے. تو میں نے, اب خطرہ یہ کہ کسی اور نے نہ اٹھا لیا, اب تو کوئی چانس نہیں ہے نا.
صحیح.
اس نے کہیں اور پھینک دیا تھا, کہ یعنی اس کے گھر میں پتا نہ چلے کہ یہ کچھ چوری کر کے لایا. اب جو ہے وہ پھر اس جگہ پہ لے گیا. پہلے تو انکار کرتا, نہیں میں نے بیگ لیا ہی نہیں ہے. خیر, وہ اس نے کر لیا اقرار. اس نے کہا کہ میں نے بیگ یوں اس جگہ پہ پھینک دیا ہے, وہاں میرے ساتھ چلو دیکھ لیتے ہیں. وہاں گئے تو وہ بیگ الحمدللہ کریم مل گیا. اب جو ہے وہ بیگ میرے پاس لے آئے, اب میں نے چیک کیا تو الحمدللہ کریم اس میں کچھ بھی کمی تو نہیں ہوئی تھی, البتہ جو بیگ لے کے گیا تھا نا اس میں موبائل چارجر ڈالا ہوا تھا اور انہوں نے ٹوپی ڈالی, تو میں نے کہا یہ اس کو دے دو. الحمدللہ کریم کوئی بھی چیز کم نہیں ہوئی تھی, اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور درود پاک کی یہ برکت
ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چور کا کیا ہوا جی, پھر کوئی اسلام ہے نا اس کو؟
نہیں, میں اسلام بھائی کو میں تاکید کرتا رہا کہ دیکھو کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا, اسے مارنا کچھ, اسے کچھ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. جو میں نے ٹھیک ٹھاک بھرپور تاکید کی, بار بار
پکڑا جائے نا چور کو, تو لوگ یوں مارتے ہیں العیاذ باللہ, یعنی جو کبھی, یعنی چور جس کے کبھی محلے سے بھی نہیں گزرا ہوگا نا, یعنی بات صرف ایک آواز آنی چاہیے, لو چور پکڑا گیا بھائی, چور پکڑ لیا, بس یہ ہونا چاہیے. اور جو پبلک ہمارا جب اس کا حال کرتی ہے, اور بعض اوقات کچھ لوگ بڑے موذی بھی بن جاتے ہیں, اللہ کی پناہ ہے,
یعنی اس چور سے زیادہ یہ ظالم بن جاتے ہیں.
ایسی بات درست فرمایا.
تو ظاہر ہے کہ ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے,
صحیح,
تو قانون کے حوالے کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ وہ مظلوم بن جائے اور ہم ظالم بن جائیں. اگرچہ کہ مالک مکان نے خود چور کو پکڑ لیا
جی,
تب بھی ظاہر کہ بدلہ نہیں لے سکتا, ایسا
آگ لگا دیتے ہیں, چوروں کو پکڑ کے آگ لگا دیتے ہیں, مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں, ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ اگر چور پکڑ لیا ہے, جیسے مارکیٹ میں ایک چور ہے وہ پکڑ لیا, موبائل مارکیٹ میں چور پکڑ لیا, تو اب اس کو چار بندوں کے پاس جو ہے وہ ڈنڈے ہیں اور اس کو کوٹ رہے ہیں, اور باقی مجمع جو ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے, اور اس سے ہمدردی اب کریں نہ کریں, کیا کریں, یہ بھی بعض کا لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. یار جو کیا ہے, اب پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں کھا دیا گاجرہ نے پھر ٹیڈوں نہ نے پیڑ, مطلب اب یہ کام جو کیا ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا, تو یہ جسٹیفائی ہے یہ عمل کہ ڈنڈوں سوٹوں سے چار پانچ بندے مل کر اس کو جو ہے وہ کوٹ کاٹ کے پہلے اپنا شوق پورا کر لیں, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اب قانون کے حوالے کر دو بھائی؟
نہیں نہیں, ڈائریکٹ ہاتھوں ہاتھ قانون کے حوالے کرنا چاہیے. اب قانون جو بھی کرے, اب اگر خدا نہ خاصا کوئی چھوڑ دیتا ہے وہ ان کا میٹر ہے, ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے.
یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے حضور کہ ان کو پکڑائیں گے تو یہ پھر جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے, تو اپنا چلو ان کا تھوڑا بہت معاملہ تو حل کر دو, کچھ نہ کچھ تو ان کا علاج کر دے.
اصل اس سے وہ باز تو آنے سے رہا, پھر ہوتا یہ کہ باز کو یہی چور جو ہے نا پھر دیکھ رہا ہوتا ہے, جو یہ چور کا پاورفل ہوتا ہے نا یہ پھر سب سے بدلے لیتا ہے, باز کو سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یہی چور. البتہ قانون کے حوالے کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو جیسے اپنے یہی طریقے کو پکڑا جائے تو اس کو
جی
بڑے کے ذریعے قانون کے حوالے کیا جائے,
صحیح ہے,
اس کے اوپر پکڑے جاتے ہیں تو ظاہر پورا نظام ایف آئی آر کٹ جائے.
جی ایف آئی آر تو جس کی کٹ جائے تو وہ تو پھر بے قصور کی بھی کٹ جائے تو پھر
وہ بھی گیا,
وہ بھی گیا, یعنی اس کو بھی پھر وہ پورے سرکل کے اندر کیا کرنا ہے,
گزرنا پڑے گھومنا,
یہ بھی ایک نظام معاملہ ہے. بر اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
آمین.
خلیفہ امیر سنت نے حضرت سید الشہداء حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی کر لیا, کرامت بھی بیان ہوگی, زندگی کی یاد بھی بتا دی, اور ساتھ میں نصیحت بھی فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں حضور, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. خلیفہ میرے سنت ہیں, آپ ہیں, مدنی چینل ہے, آئیے ہمارے ساتھ رہیے, آگے بڑھتے ہیں. جی
خلیفہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ غریب اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی حاجت پوری کرنے کے فضائل ہوں تو ترغیب کے لیے بیان فرما دیجیے.
واقعی یہ تو ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی بھلائی والا کام کرنا ہو, نیک کام کرنا ہو, اگر ہمارے پیشن ہے تو اس کے فضائل و برکات ہوں گے نا, تو کیا کہ بندہ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ کام کرے گا. دور اسلام کا ایک حسن ہے یہ بھی کہ اسلام نے ہمیں جو ہے نا وہ بھلائی کے کام کرنے میں اس نے ترغیب دیے. جو فرمان مصطفیٰ عرض کرتا ہوں, فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے, اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے, تو اس نے مجھے خوش کیا.
اللہ اکبر.
اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کریم کو خوش کیا, اور جس نے اللہ کریم کو خوش کیا اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا.
سبحان اللہ.
ہمیں جو ہے وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنی چاہیے, ان کی مشکل میں مدد کرنی چاہیے, ان کے کام آنا چاہیے.
مرحبا. حاجت مندوں کو کیا کہیں گے آپ, کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
یعنی
وہ کیا کرے حاجت مند, کیا کرے؟ یعنی میں نے حضور نگران شورا سے بات سنی ہے اور بڑی خوبصورت بڑی پیاری بات ہے. آپ فرماتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات کے اندر ایک بیلنس ہے, دونوں طرف کیا ہے برابر ہے. جہاں بیلنس خراب ہو جائے وہاں معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے.
آپ دیکھیے والدین ہیں اولاد ہے، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کا پابند بنایا اور ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا بھی پابند بنایا، یعنی دونوں طرف
بالکل
دونوں طرف باتیں بتائی ہیں نا. جس طرح ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس اور سبق دیا کہ کھانا بنائے تو اس کے اندر کوئی شوربہ جو ہے وہ زیادہ کر لے اس کو بھی جو ہے وہ دے، تو وہیں دوسرے پڑوسی دوسرے کو بھی یہ سبق دیا کہ یہ بھی اب ہر وقت مانگنے کے اوپر جو ہے وہ نہ لگا رہے. بعض اوقات حضور
اچھا اگر آپ کے یہ مراد ہے کہ حاجت مند جو ہے نا وہ ہر وقت بس اب
حاجت مند ہی بن کے رہے گی،
حاجت مند نہیں 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 ایسا تو نہیں ہے کہ حاجت مند کو تو چاہیے کہ جب ضرورت ہو اور کوئی دے نا تب ہی لے، اس کے علاوہ نہ لے. اور یہ بھی اس نیت سے لے کہ کل کو مجھے میرے پاس اتنی رقم آئے گی تو میں یہ ادا کر دوں گا اپنے بھائی کو.
یا مرحبا، یہ تو آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. میں دو سچویشنز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ ان دونوں پر اپنا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے دین اسلام کی روشنی میں آپ اس کو بیان فرمائیں، اپنے جذبات کی روشنی میں بیان فرمائیں. کچھ لوگوں کی حضور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حاجت مند کو حاجت مند ہی رکھتے ہیں، یعنی اس کو جو آئے گا اس کو یا دیکھ رہے ہیں اس کو پرابلم ہے تو اس کو اتنے ہی پیسے جو ہے دے دیں گے بھائی راشن، جیسے مثال بھائی راشن ہر مہینے کیا کر دیں گے وہ ڈلوا دیں گے، ہر مہینے راشن ڈلوا دیں گے اور راشن جو ہے وہ ڈلتا رہے گا اور یوں ہی کام جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی انداز دیکھا ہے کہ وہ راشن بھی ڈلوا دیں گے اور راشن ڈلوانے کے ساتھ اس کو ایک کمپریہنسو جو ہے وہ جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کام بھی اس کو کیا کر دیں گے کروا دیں گے، تاکہ اب یہ کیا ہو جائے یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے ہمارے اوپر، جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے ہمارے ہم پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے.
بالکل.
تو آپ ان دونوں باتوں میں سے ظاہر سی بات ہے راشن دینا بھی ایک اچھی بات ہی ہے، آپ کسی کو کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بیسٹ سچویشن ان دونوں میں سے کون سی ہے؟
بہتر تو سیدھا سے یہ کہ آپ نے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا،
سبحان اللہ،
کہ اب جو ہے وہ خود جو ہے خود کفیل ہو گیا، کہہ رہا میں اپنے گھر کی گاڑی جو ہے خود چلا لوں گا.
سبحان اللہ.
تو یہی بہتر ہے، اور جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا تب تک اسے مدد کرنی چاہیے.
مرحبا.
اور اب آہستہ آہستہ بندہ وہ پھر پیچھے ہٹتا رہے، جب دیکھیں نا اس کے حالات اب ٹھیک ہو رہے ہیں اب دینے والا جو پیچھے ہٹ جائے، جان بوجھ کر ہٹے، قصدن ہٹے،
صحیح،
تاکہ اس کی عادت خراب نہ ہو.
مرحبا.
جب دیکھ رہے جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ پھر کسی اور کی مدد کرے،
کیا خوبصورت بات،
تو دوسرے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے،
مدد کرنے والا بھی فل اسٹاپ لگائے نا جی، یہ بھی لینے کی بجائے یہ بھی دینے والا بنے.
بالکل.
بعض اوقات حضور بندے کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ لینے کی اس پر ہی رہے، لیتا ہی رہے، یا پھر ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ وہ دے سکتا ہے، تب یہ دینے پر آئے گا تو اللہ تبارک بتا رہا ہے اس کو اور جو ہے وہ
عطا فرمائے گا.
اور میں یہ چاہوں گا آپ ایک اور بات بھی کر دیں تاکہ یہ پورا جو ہے وہ جو ہم نے ٹاپک لیا ہے کلوز ہو جائے. بعض اوقات لوگ ایک سرٹن رقم دے دیتے ہیں. میں مجھے ایک ذہن میں ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک آدمی تھا، میں علاقے کا نام نہیں بتاتا، گجرات کے مضافات میں، اور بڑا غریب آدمی تھا. اس کے کسی امیر رشتہ دار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کوئی 5-6 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، یہ اپنی ایک جو ہے وہ ایک گاڑی لے لے یا اپنا نظام جو ہے یہ بنا لے، اور اس کے حساب سے پھر کیا ہے یہ اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. رقم بھی دے دی، نیت بھی کیا کر لی، اچھی نیت بھی کی، پیسے بھی دے دیے. اب وہ دینے کے بعد اس بیچارے کا وہ حال کر لیا، اس کو باتیں کر کے یہ مت کرنا، یوں نہ کر دینا، یہ مت بنا لینا، ایسے نہ کر دینا، اس نے کہا جی آپ یہ پیسے اپنے کیا کر لیں،
واپس کر لیں.
یعنی جس ذریعے سے پیسے اس کے پاس آئے تھے اس نے اس ذریعے سے کہا کہ یہ پیسے نا آپ ان کو بولے واپس لے لیں. تو یوں بھی ایک واجبی بات کہنا وہ اور بات ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ اب کسی پر کیا ہو جانا مسلط ہی ہو جانا. کیا کہیں گے آپ؟
وہی جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ بدقسمتی سے بعض جگہوں پہ مسجد کے امام کے ساتھ جو شروع ہوتا ہے نا، تو یہ ذرا اسی کی ایک طرح سے جھلک ہے کہ اب آپ نے اس کی یعنی مسجد کے امام ایک تو تھوڑی سی لیٹ کر دیا تو سب شروع ہو جائیں گے. خیر یہاں تو الگ ہے معاملہ. تو خیر اگر آپ نے کسی کی مدد کی تو اب اس کو ذرا جب اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو اس کو خود کہنے دیں نا، وہ خود اپنا دماغ استعمال کرے. اب آپ اس کو بالکل باؤنڈ کریں گے تو ویسے ہی وہ ڈپریشن کا شکار کرے، 5 لاکھ اس نے مجھے دیے، اس نے میری مدد کی. وہ ویسے اس کے دماغ میں ہے یہ چیز ہے، اب تو ظاہر ہے کہ ویسے ظاہر ہے کہ وہ خوف زدہ ہے. اگر آپ اس کو بولیں یوں نہیں کرنا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ جو نہ کرنے کا وہ بھی کر ڈالے گا، غلط ہی کرے گا، خوف کے مارے ہو جائے گا اس سے کام. بالکل اس کو کھلا ہاتھ
مرحبا.
واجبی بات کہنے میں حرج نہیں,
وہ بالکل حرج نہیں, اپنا تجربہ بتانے کو حرج نہیں. واجبی بات کہ دیکھو اگر آپ یار یہ جو گاڑی لے رہے ہو نا یہ صحیح نہیں ہے, اس کا میں تجربہ یہ کہ یہ نقصان دے گی آگے جائے گا. ابھی تو آپ کو چمکدار نظر آ رہی ہے کہ ہر چمکتے چیز سونا نہیں ہوتی, ابھی تو چمکدار نا, بعد میں آپ کو اتنا خرچہ نکالے گی. تو لہٰذا مشورہ ہے کہ یہ نہیں یہ لے لو, کہ ہمارا تجربہ یہ, باقی بقی آپ کی مرضی.
یا مرحبا,
تو یوں کہہ کر بندہ اس کو سمجھا سکتا ہے وہاں پہ, یہ کہ بھائی کہ یوں لینا ہے گاڑی تو یوں چلنے, یوں 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 نہیں, یہ سائڈ پہ ادھر نہیں زیادہ نہیں, ادھر نہیں تو یوں نہیں, اتنا لوڈ نہیں لینا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, تو اس سے مال نہیں لینا, تو اس سے مال اٹھانا, تو اس کا مال نہیں اٹھانا, تو یہ سارا اس کو کریں گے تو کنفیوز ہو جائے گا.
مرحبا, بڑی پیاری بات کی, اللہ ہمیں حسن سلوک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور پھر ایزا دینے سے تکلیف دے دیا اور پھر اس پر تکلیف دے کر جتانے والا معاملہ جو ہے اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے, اور اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جی
تو خلیفہ من سنت میری ایک چیز پر رہنمائی فرمائے, ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے, حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا.
یہ عام بات ہے جی, اور بڑی زبان زدے عام بات بھی ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے, ہم تو نہیں برا کر رہے کسی کے ساتھ.
دیکھیے یہ بھی بعض کو بندے کی سوچ ہوتی ہے, ایسا نہیں سوچنا چاہیے, ورنہ دیکھیں کہ ہر نبی نے آزمائش اٹھائی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے ان کو کتنا تنگ کیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کتنا ان کو تنگ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معاملہ دیکھیں گے, ان کو جو ہے وہ تو آگ جو روشن کی گئی تھی
جی,
انہوں نے کیا کسی کا بگاڑا تھا
کچھ بھی,
اور اس کے باوجود آزمائش آئی. اچھا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے, امام الانبیاء, ان کو کتنا تنگ کیا گیا, کتنا ان کو ستایا گیا. تو کہ ہم یہ کہیں گے کر بھلا ہو بھلا کہیں یہ فٹ ہوگا, یہ نہیں ہوگا لازمی, تو یہ ضروری نہیں ہے. بعض وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے ایک تو یہ, اور ہمیں اس پہ صبر ہی کرنا چاہیے, ایسا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ امتحان میں کتنا اترتا ہے, کتنا یہ کامیاب ہوتا ہے.
ٹھیک, مرحبا. سوال ہے یہاں ایس ایم ایس میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ امیر سنت سے سوال ہے کہ بچپن میں امیر اہل سنت آپ کو نماز کے لیے جگانے کا کیا انداز اختیار کرتے تھے, یہ بتائیے.
امیر سنت کو جب بھی مجھے جگانا ہوتا ہے نا, شعر پڑھتے تھے, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے.
واہ واہ, مرحبا,
اٹھ جاتا تھا.
مرحبا, بچے جیسے ہوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں, تو یہ آپ کا معمول نہیں
تو میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ نماز میں سو جاتا تھا, جب چھوٹا تھا سو جاتا تھا نماز, پھر میرے ساتھ اٹھا تو وضو کرواتے.
واہ, ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ کو امیر سنت نے رات میں ایک دفعہ بتایا, چاند آسمان پر آپ کو دکھایا بتایا کہ بھئی یہ کیا ہے, وہ کیا واقعہ ہے, کیا بات ہے کوئی.
یہ ہے اس وقت میرے سنت نے اٹھایا تھا, غالباً وہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھایا تھا. اس وقت جو نا میری توجہ بٹانے کے لیے, نیند اڑانے کے لیے, کہ بتاؤ سو چاند کیا کر رہا ہے, تو میرے کو چاند مدینہ دیکھ رہے.
کیا پھر کیا ہوا,
کچھ بھی نہیں ہو.
امیر
میرے سنت نے ظاہر ہے کہ ایک بچپن سے مدینے کی محبت ہمیں دی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذہن,
یہ انداز
اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ میں نے سنا تو بچپن ہی سے بٹھائی ہوئی تھی یہ باتیں کہ اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اب ذرا اسود سے جو عمر تھی اس کے حساب سے کہ اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا, اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا, یوں کر کر کے
شفقت والا انداز تھا.
شفقت والا,
بالکل.
ہفتے کے دن مچھلی کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟
امت محمدیہ کے لیے سب اجازت ہے, ہفتے کے دن شکار بھی کر سکتے ہیں, مچھلی کھا بھی سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جو قوم داؤد تھی, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی, ان کو یہ فرمایا گیا تھا. یہ بھی چونکہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی, ان کا ایک امتحان تھا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ مالک ہے, جس کو جو چاہے دے, جسے جو چاہے لے لے, جو حکم عطا فرمائے. تو ذرا ہم بندے ہیں, ہمیں عمل کرنا ہے. تو ان کے لیے مچھلی کا شکار ہفتے والے دن منع کیا گیا تھا. تو اس میں چونکہ تین گروہ پھر ہو گئے تھے, ایک گروہ وہ اس طرح شکار کرتا تھا کہ ہفتے والے دن گڑے بنا لیتا تھا. اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اس ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. یہ ایک اور آزمائش تھی ان کے لیے امتحان تھا نا یہ, تو اب وہ کیا کرتے, وہ گڑھے کھود لیتے تھے, گڑھا اس طرح کا کہ جو ہے وہ مچھلی جب آ جائے نا اندر اب وہ گڑھے میں پھنس جائے, اس طرح وہ گڑھے کھود کر وہ رکھ لیتے تھے. تو اب بعض لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح مت کرو, یہ بھی شکار ہی ہے ایک طرح سے. یہ جو تم جو کہہ رہے ہو نا ہم شکار نہیں کر رہے, ہم پکڑنے ہے تو شکار, آپ نے اس کا راستہ تو روک دیا, شکار تو کر لیا, ایک طرح سے پکڑ تو لیا. وہ نہیں کہتے, وہ نہیں مانتے تھے کہ نہیں نہیں شکار نہیں ہے. اب اس میں تین گروہ کے تھے, ایک گروہ تو وہی یہ حرکت کر رہا تھا, نافرمانی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی واضح, ایک گروہ یہ, دوسرا گروہ یہ کہ جو ان کو سمجھاتا تھا, ان کو نیکی کی دعوت دیتا تھا مگر یہ باز نہ آئے, تیسرا گروہ یہ تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یوں پھر جو ہے وہ ان کو جو نا وہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو شکار کرتے تھے ان کے بیچ میں پھر دیوار ایک بنا دی تھی, کہہ رہی ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہمیں ان سے دور رہنا ہے, انہوں نے دیوار بنا دی, دیوار کھینچ دی. اب ایک دن ایسا آیا کہ اس محلے سے کوئی نکلا نہیں, تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں نکلا, آج کوئی بھی نہیں نکلا. اب جو ہے وہ دیوار پہ چڑھ کے دیکھا گیا تو دیکھا کہ وہ تو اندر بندر گھوم رہے ہیں. تو پھر یہ جب اندر داخل ہوئے یہ لوگ, تو اب یہ لوگ تو نہیں پہچان لیتے جو صحیح تھے, البتہ جو بندر کی صورت اندر یہ پہچان لیتے جو بندر ہو گئے تھے, جو مسخ ہو گئے تھے وہ پہچان لیتے اپنے رشتہ داروں کو, اور ان کو سونگتے تھے اور روتے تھے, گویا کہ اب ظاہر ہے کہ وہ رو کر, وہ چونکہ زبان تو ان کی بند ہو گئی تھی, گنگ ہو گئی تھی, گویا کہ وہ یہی اظہار کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم لوگ تمہاری بات مان لیتے, ہم یہ حرکت نہ کرتے. پھر تین دن وہ زندہ رہے پھر مر گئے. وہ
یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بندر ابھی گھوم رہے ہیں یہ وہی بنی اسرائیل والے بندر ہی ہیں؟ وہی
نہیں نہیں, وہ تو تین دن زندہ رہے نا, اس کے بعد سب کے سب مر گئے.
صحیح, یہ ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا.
نہیں نہیں,
ٹھیک ہو. وہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں اتنی آئیں کہ آسان ہو گئیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ بات بولتے ہیں نا بھائی, مصیبتیں اتنی آئیں کہ آسان.
اصل میں دیکھو ہوتا یہ کہ ایک انسان ایک فطرت ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, تو وقتی طور پر بندے کو شوق لگتا ہے, پھر آہستہ 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 بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ مصیبت مصیبت نہیں لگتی. البتہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے یار, وہ کسی مصیبت آئی تھی وہی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عافیت نصیب ہو, اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی طلب کرتے رہنا چاہیے, عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے.
ٹھیک ہے, کال.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران برابر میں نماز پڑھنے والوں کی تلاوت یا تسبیح کی آواز سے نماز میں خلل ہوتا ہے, یہ ارشاد فرمائیے کہ کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے؟
دیکھیں بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اتنی تیز آواز سے پڑھیں گے کہ جس میں برابر والا آزمائش میں آ جاتا ہے.
میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, سارو تسبیح پڑھنے کی جب اسارت ملی
ماشاء اللہ,
تو اس میں جو ہے نا وہ ایک نمازی تھا, یعنی ان کی تسبیح کی آواز یعنی آگے مسلح تک جو ہے وہ آ رہی ہوتی تھی.
اوہ,
ایک تو سین اور یعنی سبحان یہ ہے نا, یہ وہ آواز آگے تک جو ہے وہ مطلب آ جاتی,
وہ سین کی جو نا سیٹی ایسی نکلنی ہے,
نکالی ایسی بات ہے.
اور ہا
ہاں جی
ہا کو جو ہے نا, اچھا یہ قدرت ایک عمل ہے. اب جتنا بھی یہ جو نا زور دے کے نکالیں گے نا تو نہیں نکلے گا حرف, ہا کو ہا پڑھیں تو ٹھیک ہے, کر کے کریں گے تو یہ نہیں نکلے گا صحیح سے, سین کو بھی زور دیں گے تو یہ بدل جائے گا. اعتدال, نارمل نارمل آپ کریں بغیر وسوسے کے, بغیر وہم کے, تو یہ سیٹ چلے گا.
برحبہ,
تو یہ وسوسہ نہیں پلنا چاہیے کہ اس میں بھی بندہ پھر الجھ جاتا ہے, جو شیطان نے وار کرنا ہے, شیطان نے کسی بھی طریقے سے بندے کو عبادت سے روکنا ہے. اب جب عبادت سے روک نہیں سکتا تو اس کو اس میں گھما دیتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ پھر کہتا ہے میں یار اتنی مشکل ہے پڑھ نہیں سکتا, یہ آزمائش ہوتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے, پھر بندہ پیچھے ہٹتا جاتا ہے. شیطان کے بہت سے طریقے واردات بہت ہیں کہ کس بندے کو کس طرح روکنا ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے.
آمین. کتنی آواز ہونی چاہیے؟
ہاں آواز تو اتنی ہونی چاہیے خود اپنے کان سن لیں, اس سے زیادہ نہ ہو.
صحیح, اور وہ بھی یہ ہے کہ تنہائی میں,
تنہائی
ایسی جگہ پر ہے کہ بس اکیلا ہے,
بالکل
ساؤنڈ بھی نہیں ہے, ساؤنڈ پروف جگہ پر ہے, تو جتنی آواز میں اس کے کان سن رہے ہیں تو وہ ویلڈ ہے.
بالکل وہی ویلڈ ہے, پڑھنے کی تعریف ہی یہی ہے.
جی صحیح,
اتنا زور سے تھوڑی پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے, دائیں بائیں لوگوں کو
نہیں
سنانا.
نہیں نہیں, البتہ اب اگر جیسے سنتیں وغیرہ پڑھ رہا ہے مغرب کی, عشاء کی, وتر پڑھ رہا ہے تنہائی میں, اس میں بلند آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں. اور اسے صرف تلاوت کرے گا, یہ تسبیح وغیرہ بلند آواز سے نہیں, اور اللہ اکبر یہ تکبیرات انتقالات.
اللہ رحمت فرمائے. ٹھیک ہے جی, کال لیتے.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آج ماشاءاللہ پروگرام کے اندر جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی میرے پیارے دوست سلمان بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے۔
آمین۔
سبحان اللہ۔ سب یہ میں کبھی ملا نہیں ہوں ان کو، لیکن مجھے معلومات ہے کہ یہ نابینا اسلامی بھائی،
اچھا
یہ اوکاڑا کے مضافات میں کہیں رہتے ہیں اور یہ مدنی چینل سنتے ہیں،
ماشاءاللہ
اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے۔
حوصلہ افزائی کا شکریہ، اللہ کریم ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔
آمین آمین۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی
محمد
کھلتے نے